نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب اسلام کے حوالے سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 2 سے متعلق جس میں موجود بے شمار حقائق اور اللہ رب العالمین کے دین کی معرفت اللہ رب العالمین کی طرف جانے والے اس راستے کی معرفت اور ایک مسلمان نے اپنے آپ کو کس طرح ظاہر سنوارنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل کی دنیا کو اللہ رب العالمین کی سپرد کرنا ہے اور اس زمین پر اسے اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ قرار دیا تو پھر اللہ رب العالمین کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے دین کی تبلیغ اس کی توحید نبی کی رسالت قیامت کا وقوع اور جزا اور سزا کا ہونا اس بات کو کس طریقے سے وہ انسانوں کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کرے گا اور وہاں پر یہ بھی ارشاد ہے دوسری جگہ پر کہ یہ عام راستہ تو ہے نہیں یہ تو اللہ رب العالمین جس پر فضل فرماتا ہے اور جو انسان کوشش کرتا ہے کہ راہ حق کی طرف لوگوں کو دعوت دے اور ان کے دلوں پر حسد بغض ریا انانیت لالچ اور حرص کے جو بت موجود ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ایک کلمہ پاک کی ضرب سے سب کو مسمار کر دے اور پھر انہیں ان کی زندگی کے مقصد سے آگاہ کرے اور انہیں بتائے کہ انہیں پیدا کیوں کیا گیا اور اللہ رب العالمین کی ذات ان سے کیا چاہتی ہے وہ دنیا کے بندے ہیں یا اللہ کے بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے اوپر ساری تبلیغ کی باتیں رب کریم نے ڈالی کیونکہ یہ اتنا مشکل ترین مرحلہ ہے مقبولیت اور انعام اور اس پر مرتب ہونے والا اجر اس کی تو کوئی انتہا نہیں مسند ارشاد پر بیٹھ کر جو لوگ رشد و ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں تو ان کے سامنے تو فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں ان کی عزت افزائی اللہ کی جانب سے اس قدر ہوتی ہے کہ جس کو لفظوں میں نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن وہ راہ اور وہ راستہ ایسا نہیں جو ہر ایرے غیرے کو دے دیا جائے اور نہ ہر طبیعت اس راستے کے تقاضوں کو ادا کر سکتی ہے آپ اس پر اگر صوفیہ کو دیکھیں تو بہت پیاری مثال مل جائے گی کہ جنہوں نے خود کو فنا کیا اور دین کو زندہ کیا بابا فرید کو اگر آپ دیکھیں داتا صاحب کی چلہ کشی کو آپ دیکھیں غوث اعظم کی چلہ کشی کو دیکھیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ راہ بہت کٹھن بھی ہے لیکن ہر مسلمان کو اس اپنے لیے اپنے آپ کو اس کے لیے بیدار کرنا ہے اور یہی مقصد انسان اور بالخصوص مسلمان کی تخلیق کا ہے راہ مشکل تو تھی اور کٹھن تو تھی لیکن یہ عجیب بات ہے کہ ذہنی طور پر اور قرآن کی طرف سے پیش کردہ دلائل کی فکر میں انسان اتنا توانا بھی ہو جاتا ہے اور اتنا طاقتور اور مضبوط بھی ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کانٹوں پر مزہ آتا ہے، بستر پر مزہ نہیں آتا۔ تو صوفیہ نے جو اپنے آپ کو جس فکر سے بالغ کر کے اپنے آپ سے دنیا کی تمام غلط رسموں کو اپنے دل سے چھڑا کر اللہ کی طرف جب انہوں نے اپنے آپ کو کرنے کی کوشش کی اور اس کے وجود اور باطن اور فطرت میں اٹھنے والی ہر آواز کے تقاضے کو تلاش کرنا شروع کیا، تو پھر وہ اس منزل کی طرف آئے۔ ایک دانا کا قول پیش کر کے پھر میں اس طرف آتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی دو طبقے انسانوں میں بڑے کامیاب رہے ہیں اور وہ مشرب بھی بہت مشکل ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ سکون اور طمانینت ہے، کامیابی بہت ہے۔ اس کا تعلق بظاہر کسی لائبریری سے نہیں ہے۔ فرمایا ایک تو سائنسدان ہے جو عملی طور پر اپنا راستہ تلاش کرتا ہے، وہ کسی کتاب سے نہیں پڑھتا، وہ ایک ایک چیز کو 100 دفعہ توڑے گا بنائے گا، توڑے گا بنائے گا اور اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرے گا کہ یہ عمل اور رد عمل کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہ اپنی راہ کو اپنے عمل سے تلاش کرے گا۔ اور ایک ہے صوفیہ، یہ دو جماعت، یہ اتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ کی کائنات پر ان کا اس قدر، اللہ کی ذات پر اس قدر بھروسہ ہوتا ہے اور کائنات کی ساری چیزوں کی اچھائی اور برائی ان کے سامنے منکشف ہوتی ہے۔ یہ میری طرح کتاب میں پڑھ کر درس نہیں دیتے بلکہ یہ عملی دنیا میں اتر کر ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ 100 دفعہ ان کو ٹھوکر لگتی ہے لیکن وہ ٹھوکر ان کے عزم کو اور ان کے قدم استقلال کو ہلا نہیں سکتی، اس لیے کہ حق کو پانے کا جو شوق ان کے دلوں میں جوان ہوتا ہے، یہ 1000 دفعہ ٹھوکر کھاتے ہیں پھر اس طرح پلٹتے ہیں، پھر ٹھوکر کھاتے ہیں پھر پلٹتے ہیں، اور وہ نعمت جب ان کو مل جاتی ہے، قرار پا جاتے ہیں، تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے قدموں میں مال کے انبار لگے ہوتے ہیں لیکن انہیں نہ اس سے کوئی ذوق ہوتا ہے نہ کوئی پسندیدگی ہوتی ہے، اس لیے کہ جس حق کی تلاش میں یہ ہوتے ہیں وہ ان کو مل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ دین حق کی راہ ہے اور ہم نے اس طرف تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ آج پورے اسلام پر جو ایک قہر اتر رہا ہے یہودیت کی صورت میں، میرے دوستو اگر ہم نے یہ بنیادی مضامین نہیں سمجھے اور اپنے آپ کو باطنی طور پر بیدار نہ کیا، صوفیہ کے عرس کرتے کرتے اگر ان کی فکروں کو ہم نے نہیں اپنایا، تو قیامت کے دن وہ صوفیہ جب ہم سے پوچھیں گے تو دنیا میں بھی ہم ذلیل رہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہو جائیں گے۔ ان کا مقصد مرید بنانا نہیں ہوتا تھا، ان کا مقصد یہی نبوی فکر بھڑکانا ہوتا تھا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن اس کو کس انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس طرح کہ میں نے ایک پروگرام ابھی اپنی اصلاح کی غرض سے جوناگڑھ لان میں بھی کیا تھا کہ اس مسلمان کو دین یہ تاثر دیتا ہے کہ تمہارا خود نیک ہونا یہ کافی نہیں ہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بلکہ تم نے حق کہنا بھی ہے اور حق کہلوانے کے لیے لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے۔ وتواصوا بالصبر، مشکلات حوادث مصائب آلام یہ دنیا میں ہے۔ اور میرے دوستو ایک بات میں آپ کو کروں کہ قرآن اور اسلام کتنا محبوب طریقہ ہے، اس نے انسان کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھا کہ تم اسلام لے آؤ گے تو دنیا میں تمہارے لیے سونے کے پہاڑ بن جائیں گے، تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے کسی نہ کسی چیز کے تحت، یا خوف تمہارے پاس آئے گا، یا مال کی بربادی تمہارے سامنے آئے گی، اولاد کی بربادی تمہارے سامنے آئے گی، جمع پونجی تمہاری لٹ جائے گی، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئے گی اور اس سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو کامیاب وہی ہوگا اور بشارت اسی کے لیے جس نے صبر کیا اور اس کی جب ایک ایک چیز اس کے سامنے ادھڑتی چلی گئی۔ تو میں نے دو طبقے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، ایک سائنسدان اور ایک صوفی۔ یہ کتاب سے پڑھ کر بات نہیں کرتا، یہ عمل میں اترتا ہے، پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے اس کے تحت ہی آگے بڑھتا ہے۔ اس میں 100 دفعہ اس کو غلطی بھی ہوتی ہے لیکن ایک ایک چیز کا نقص اس کے پائے مستقیم کو ہلاتا نہیں، اس لیے کہ اسے اپنے مقصود کی تلاش ہوتی ہے، اور مقصود کی تلاش کے شوق میں یہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں بھی اگر برباد ہو جائیں اور تلافی کی طرف چلی جائیں اور یہاں تک کہ سب بیکار ہو جائیں، آزمائش کے پہاڑ کھڑے ہوں، تو یہ اپنے مقصود کی محبت میں اتنا جوان ہوتا ہے، کہتا اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہتے جی میں بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے تھا، میں بھی اللہ کی طرف چلا جاؤں گا، یہ بھی اللہ کی طرف چلا جاؤں گا. فرمایا جس نے فکر اس اپنے اندر جوان کر لی تو وہ ہر مشکل سے لڑ جائے گا. اب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، شاہ صاحب اس کا تعویذ دے دیں، اس کا تعویذ دے دیں، اس کا تعویذ دے دیں، اس کا تعویذ. یہ مومن کا شیوا نہیں ہے. میں تعویذ کے جواز اور عدم جواز پر بات نہیں کر رہا. مسلمان کو اس قدر مستعد ہونا چاہیے کہ ہر مشکل کے لیے فوراً وہ بے لگام ہو کر شکایت زبان دراز نہ کرے اور اس کے حل کو تلاش نہ کرے. قرآن کہتا مسلمان وہ ہو وتواصوا بالصبر، جو خود بھی استقامت اور صبر کے ساتھ کھڑا ہو اور دوسرے کو بھی صبر کے لیے تلاش کرے. ہمارے صوفیہ کا طریقہ دیکھیں، جب ان کے پاس کوئی تعویذ لینے آتا کہتے بیٹا صبر کرو اللہ خیر کرے گا، وہ تعویذ نہیں دیتے تھے، وہ کہتے جی صبر کرو اللہ خیر کرے گا. ہاں جب وہ بہت زیادہ بے چین ہے تو اس کو قرار کرنے کے لیے کچھ لکھ کر دے دیتے تھے. تعویذ دینا جائز ہے، یہ بھی بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن صوفیہ کی پہلی رہش یہ ہے کہ اپنے مریدین اپنے طالبین کے اندر صبر استقامت حالات سے لڑنے کی فکر دلائیں. اور حالات سے لڑنے کے لیے تو بندہ گھبرا جاتا ہے، ان کو مقصود حقیقی کا اتنا پیارا تصور دے دیں کہ پھر اس کو پانے کے لیے، جس طرح آپ کہیں سفر کرتے ہیں گھومنے کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کہیں پہنچنا ہے تو راستہ کتنا خراب ہوتا ہے، گاڑی ادھر گراتی ہے کبھی ادھر گراتی ہے ادھر، لیکن وہ جھٹکے اور وہ تکلیف آپ کو کچھ نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ کے دل میں مقصود اور جہاں تک پہنچنا اس کی محبت بیٹھی ہے، اس منزل کی محبت بیٹھی ہوئی ہے. تو لہذا راستے میں سردی بھی آ رہی ہے، گرمی بھی آ رہی ہے، بندہ گر بھی رہا ہے، کھانا بھی نہیں مل رہا، کہیں پانی بھی نہیں مل رہا، لیکن آپ کو کچھ نہیں ہوتا، آپ استقامت کے ساتھ چلتے چلے جاتے. یہی کام صوفیہ کرتے ہیں، اور آج امت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی فکر پر جمع ہونا پڑے گا. اور آگے کا دور جو شدید فتنوں کا دور ہے، میرے دوستو ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مشکلات سے لڑنے کے لیے صبر استقامت اور محض اللہ کی رضا کو اپنی منزل حقیقی قرار دیتے ہوئے اس کی طرف اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا. جس طرح کہ ابھی ہندوستان اور پاکستان کی جنگ کی بات بن گئی تو کچھ کہنے لگے جی جنگ ہو جانی چاہیے، کچھ نے کہا جی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے تو جی کیا ہوگا، کہا جی کاروبار برباد ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ سب ساری چیزیں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اللہ نے کب کہا تھا کہ تمہارا کاروبار ہمیشہ چلتا رہے گا؟ تو مسلمان کیوں ہوئے تھے؟ کیا اسلام کوئی رشوت لے کر یا رشوت دے کر قبول ہونے والا مذہب ہے؟ کیا اسلام کوئی جبر و اکراہ و زبردستی کسی پر ٹھونسنے والا مذہب ہے؟ یا آپ کو کسی نے رشوت دی تھی کہ آؤ اسلام میں آ جاؤ تو تمہارے مال بڑھ جائیں گے، تمہاری عزت بڑھ جائے گی؟ یہ تو اسلام اور وہ ایمان ہی مقبول نہیں کہ جس میں انسان کی کسی خواہش ملحوظ ہو. اللہ کی بارگاہ میں تو وہ ایمان مقبول ہے جو محض اسے راضی کرنے کے لیے کیا جائے. تو ہم نے یہ ساری فکر اپنے اندر تیار کرنی ہوگی. میرے اب دیکھیں اس کو حضور کے اوپر سارا ڈال کر، سرکار کی کاندھوں پر یہ سارا تبلیغ کا بوجھ رکھ کر، کیونکہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں تھا، حضور کی سنت سے ثابت کروا دیا کہ یہ ہو سکتا ہے. پھر صوفیہ نے اپنے جگر کو پگلا پگلا کر اس کو اپنی عملی تفسیر کے اندر کر کے دکھایا. اور آج ہم صرف ہلکی سی توجہ کریں تو حضرت گرامی ہم ہر قسم کے مسائل و عالم کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں. جب ہمارے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو جائے گا کہ ہم نماز روزہ زکات سب اللہ کے لیے کرتے ہیں، فکر اللہ کے لیے کرتے ہیں. ایک صوفی نے بڑی پیاری بات کہی، صوفیہ میں سے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ کہیں سے گزر رہے تھے تو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی، تو ایک راہگیر ان کے قریب سے گزرا، اس نے کہا کہ حضور یہ کتے وہاں پر بہت بھونک رہے ہیں. تو انہوں نے، وہ تو دانا عارف ہوتے ہیں تو اپنے مطلب کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی کتے تو ہوتے ہیں بھونکنوں کے، ایسی منزل میں چلو گے تو کتے تو بھونکیں گے. تو کہا حضور میں کیا کروں؟ کہا پیارے کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، روکنے کے لیے نہیں ہوتے. کتے جو ہیں وہ بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں، روکنے کے لیے نہیں ہوتے. اور کہا کہ حضور مجھے ڈر لگتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس سفر میں میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اگر میں اپنے دشمن کو جان لوں تو، کہا میں کہوں تو مان لے گا؟ کہا میری صوفی داڑھی، میری سفید داڑھی دیکھ، میں اپنے تجربے سے بتاؤں تیرا دشمن کون ہے؟ کہاں؟ کا خوف. کہ تیرا سب سے بڑا دشمن خوف ہے. کہ اس کو نکال دے، نہ یہ کتوں کی بھونک تجھے یاد رہے گی اور نہ مصائب تجھے یاد رہیں گے، تو اللہ کے قریب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرمائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ آراف میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے دل کو تسلی دیتے ہوئے یہ ساری باتیں بتائی. فرمایا الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، محبوب جو کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے ہدایت کے لیے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی تبلیغ سے آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. مانا کے سامنے دشمن بڑا مضبوط ہے، لیکن آپ کا دل اس سے تنگ نہیں ہونا چاہیے. لتنذر به وذکر للمؤمنین، محبوب آپ اس کے ساتھ ڈراتے جائیں، تبلیغ کرتے جائیں، لیکن یاد رکھیں فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کی تبلیغ سے کہیں آپ کا دل تنگ نہ ہو جائے، آپ دل برداشتہ نہ ہو جائیں، آپ بولتے چلے جائیں. وذکر للمؤمنین، اور یاد رکھیں اس میں اہل ایمان کے لیے نصیحت ہے، جن کے دل اللہ کی طرف آنے والے ان کے لیے اس میں نصیحت رکھی گئی. حضرت کہہ رہے ہیں اس میں یہ فکر دی گئی ہے، اس میں آداب تبلیغ سکھائی گئی ہے. کاش آج ہم جوش لفاظی کے ساتھ کچھ فکر کی طرف آئیں تو ایک ایک مجمع میں 80,000 2-2 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، لیکن اگر کسی کو قربانی کے لیے تیار کیا جائے تو قربانی کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن ان کو کہا جائے آؤ تمہارا پھنسا ہوا مال نکل جائے گا تو اس کے لیے کروڑوں کا مجمع جم جاتا ہے. حالانکہ اس فکر پر جمع ہونے سے سارے کام ہو جائیں گے، دنیا کی ساری مشقتیں حل ہو جائیں گی، لیکن آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں جس محض پر آ کر جس صورت میں خدا دیکھنا چاہ رہا ہے ہم اس صورت ہی نہیں اختیار کرتے. ہم تو سمجھتے ہیں اسلام جو ہے وہ رشوت کا مذہب ہے. ٹھیک ہے ہم اسلام لا رہے ہیں کاروبار بڑھ جائے گا، اللہ نے فرمایا نہیں، ایسا سودا نہیں ہے، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے بھی اور تمہیں مال کے نقش سے بھی، یہ سب سے آزمائیں گے تمہیں، اور تم اگر یہ سودے بازی ہم سے سوداگر بن کر اسلام لوگے تو پھر نہ تمہارا ثبوت بدر میں ہے، نہ تمہارا عہد میں ہے، نہ تمہارا پتا کربلا میں ہے، تم پتا نہیں کوئی نیا مذہب لے کر آئے ہو، ہمیں تو ایسے چاہیے جو انہیں بدر میں اور کربلا میں راہ دکھائیں گے، ایسے لوگ چاہیے. آج فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اور جو مسلمان وہاں پر کھڑے ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں، دراصل انہوں نے اس آیت کو سمجھ لیا کہ یہ تو زندگی کی کٹھن راہ ہے، اصل چیز اس رب کی رضا ہے. اور کسی دانا نے بڑی خوبصورت بات کی ہے، اس نے کہا جی اپنے اندر نقش و نگار پیدا کرتے رہو، کیونکہ ایک شخص بہت بڑا فنکار ہو اور بہت بڑا کاریگر ہو، وہ اگر کوئی چیز بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے تو ہزار مجمع میں کوئی 1 روپے لگائے گا، کوئی 2 روپے لگائے گا اور اس کی محنت کا مذاق اڑائے گا، لیکن رکو کبھی نہ کبھی ایک دانا اور اس فن کا چاہنے والا آ جائے گا تو وہ پھر اس کو نوازے گا. تو فرما مومن یہ ہونا چاہیے جو اپنے آپ کو اپنے اندر اللہ کی رضا کے نقوش بناتا رہے، جس وقت اس کی نگاہ کرم ہو گئی تو اس کا بیڑا پار ہو جائے، بس وہ اس کوشش میں لگا رہے. اور کوشش میں دیکھے نا انسان، پھر وقت نہیں ہے، جمعے کا وقت ختم ہو رہا ہے تقریر کا. میں نے جس طرح عرض کیا کہ انسان اتنا توانا ہو جاتا ہے اپنی، اگر اپنے مقصود اور مدعا، جس کی ایک مثال میں نے آپ کو پیش کی کہ آپ نے کہیں جانا ہے، کسی عزیز کے گھر جانا ہے، کسی دوست کے گھر جانا ہے، اب وہ راستہ بہت دور ہے، ہزاروں کلومیٹر ہے، کچھ صحیح ہے کچھ خراب ہے، رات کا اندھیرا ہے. کہا جی رات رات کو جلدی پہنچ جاؤ. کہا راستے میں حضرت سڑک بہت خراب ہے، بارش بھی ہو رہی. کہا کوئی مسئلہ نہیں، چلے. اب دیکھیں مقصود کی محبت آپ کے پاس ہے تو یہ راستے کی ساری کٹھن آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کی راہ کے لیے کیوں نہیں محسوس کرتے؟ جبکہ ہم مسلمان ہیں، یہاں پر ہم ڈرامہ دکھانے کے لیے، کوئی شوبلہ بازی دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم احکم الحاکمین کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس کے حضور سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں جس کے لیے ہم جب آتے ہیں تو اپنے جسم کی ساری عزت کو اپنی پیشانی میں جمع کرتے ہیں اور کہتے ہوئے جھکتے ہیں اللہ اکبر، تو ہی سب سے بڑا ہے، اور اپنی پیشانی کو لا کر اس کے سامنے زیر کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر ہم ان نماز سے بھی، حضور نے فرمایا کہ جس کی نماز اسے خدا کے قریب نہ کر سکے تو سمجھ جاؤ کہ اس کی نماز نے اسے خدا سے کوسوں دور کر دیا ہے. اور فرمایا روزہ صرف بھوکا پیاسا، یہ کیوں فرمایا سرکار نے کہ روزہ بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، ہم تو اسی کو روزہ سمجھتے ہیں. تو آج مسلمان جب تک اپنے اندر یہ تبلیغی فکر کو جوان نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو ان راہ کی طرف لگائے گا نہیں, کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہا ہے کہ لے آئے ہو ایمان, کٹھن راہ تو تمہارے لیے ہے. کامیاب وہی ہے جو سب نقشے سمجھے, اصل منزل دوسری چھوڑے اور کہے جی میں نے بھی خدا کی طرف جانا ہے, انہوں نے بھی خدا کی طرف جانا ہے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ, او فلانا تباہ ہو گیا, صوفیہ کو کہا جی آپ کی فلانی چیز تباہ ہو گئی, مسکراتے کہا نہ میں نے ہمیشہ رہنا نہ اس نے ہمیشہ رہنا تھا, تو وہ بھی گیا تو میں بھی گیا. یعنی اس طرف سرے سے فکر کو لے کر نہیں جاتے, اس لیے ان کے دلوں پر ہمیشہ خدا کی یاد اور اس کے خوف کا پہرا رہتا ہے. اور اس دانا نے بڑی پیاری بات کی کہ پیارے اس جنگل میں تو کتے بھونک رہے, تو کتے کو تو کام ہی بھونکنا ہوتا ہے, وہ بھونک سکتا ہے تجھے روک نہیں سکتا, وہ بھونک سکتا ہے تجھے روک نہیں سکتا. کہا حضور میرا سب سے بڑا دشمن کون؟ فرمایا تیرا خوف تیرا سب سے بڑا دشمن ہے, اپنے دل سے اس خوف کو ختم کر دے کہ کتے بھونک رہے ہیں. کہا جس وقت تو نے یہ کتے کے بھونکنے کے خوف کو ختم کر دیا تو اللہ والا ہو جائے. فرمایا محبوب تیرے دل میں کوئی حرج نہیں آنی چاہیے جب تو تبلیغ کر رہا ہو. کفار کی تکذیب اور ان کے جھٹلانے سے, اب دیکھیں یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہے یہ لفاظی نہیں ہے, یہ حضور کی سنت سے ہم لیتے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا, اس دانا صوفی کے قول میں, صوفیہ کا قول احادیث کا نچوڑ ہوتا ہے, مفہوم ہوتا ہے, اور قربان جاؤں ذاتوں سے کہ وہ تو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ جو آپ کا ضمیر تقاضا کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے لا کر پیش کر دیتے ہیں. اب کہا جی کتا بھونک رہا ہے, وہ اس کا کام بھونکنا ہے, اس کا کام روکنا نہیں ہے. اس کو دوسرے پہرائے میں دیکھیے کہ جب حضور تبلیغ کرتے اور کافر آگے سے انکار کرتے تکذیب کرتے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دل, کیونکہ آپ کی آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں, حریصون علیکم, آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ مومن ہو جائے اور وہ آگے سے مانتے نہیں ہیں معجزات کو دیکھنے کے باوجود, تو حضور کا دل غمگین ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا محبوب کتاب ہم نے اتاری آپ پر, فلا یکن فی صدرک حرج منہ, دل میں تنگی نہ لانا. تو تنگی لے آئے گا تو دل چھوٹا کر لے گا تو محبوب کام آگے کیسے چلے گا, سب چھوڑ دے اس کو. وہ ذکر علی المؤمنین, اس میں جو قبول یافتہ ہے ان کے لیے تو نصیحت ہے, تو بولتا چلے جا. سورہ انعام میں نے گزشتہ درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی, اس میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو شفقت کرتے ہوئے اور آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ آداب تبلیغ سکھاتے ہوئے رب نے اس قدر شفقت فرمائی, فرمایا محبوب قد نعلم, ہم جانتے ہیں. لیکن کتنا پیارا کلام اپنے محبوب سے, سورہ انعام آیت نمبر 33, فرمایا قد نعلم قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. محبوب سن, ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں تجھے رنجیدہ کر دیتی ہے, تو آگے سے اخلاص کے ساتھ ان کی ہدایت کی طرف جاتا ہے اور ان کی باتیں, ان کا رویہ, ان کا آگے سے آنے والا جواب تجھے رنجیدہ کر دیتا ہے. ہم جانتے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذین یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. لیکن محبوب سنیے, ہم جانتے ہیں کہ ان کا رویہ آپ کو رنجیدہ کر دیتا ہے, آپ کو وہ بات جو یہ کہہ رہے ہیں وہ رنجیدہ کرتی ہے, تو وہ نہیں جھٹلاتے. اب تسلی دی جا رہی محبوب, وہ آپ کو تھوڑی جھٹلاتے ہیں کہ آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں, وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, وہ تو جو ان ازل سے رب سے ان کی روحوں نے وعدہ کیا اس کو جھٹلا رہے ہیں. کہ وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے, ان ساری روحوں کو ہم نے جمع کیا تھا, ان سے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے, تو سب نے کہا یہ مولا تو ہی ہے, قالو بلا کہہ کر. تو محبوب یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے, بلکہ یہ محبوب دراصل یہ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آہستہ آہستہ کر کے آپ کے جو جذبات ہیں کہ سب مومن ہو جائیں, اس میں جب آگے سے رسپانس صحیح نہیں آتا تو حضور گویا کہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, رات کو روتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتا محبوب نہیں, نتیجے پر نظر نہ رکھو, بولتے رہو, چلتے رہو. ہماری تم ہمارے محبوب ہو نا, تو ہمارے لیے تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑیں گی. ہاں, جس طرح کے قرآن نے سارے مسلمانوں کو خطاب کی, یہ نہیں کہ تم اسلام لے آؤ تو تمہارے پاس مال کے انبار لگ جائیں گے, گاڑیوں کے انبار. فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, لانا ہے اسلام؟ تمہارے مال کے ضیاء کے ذریعے لانا ہے اسلام؟ آج لوگ کہتے ہیں کہ مجاہدین لڑ رہے ہیں یہود کے ساتھ, تو ان کا تو کتنا نقصان ہو رہا ہے. میں نے کہا اندھیرے میں تم ہو, وہ مراد پا چکے ہیں, وہ مراد پا چکے ہیں, وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ چکے ہیں. یقیناً دانا نے خوب کہا کہ کتے بھونکنے کے لیے ہوتے ہیں, روکنے کے لیے نہیں ہوتے. اب دیکھیں تبلیغ کے کامیابی اصول اس آیات کے اندر پیش کیے گئے, لیکن وقت میرے سامنے ہو گیا ہے. لیکن انشاءاللہ آنے والے جمعے میں مزید آپ کی خدمت میں اس حوالے سے سورہ نحل کی وہ آیت جس میں حضور کو آداب تبلیغ بتائے گئے اور مسلمان کا بچہ بچہ دین کا مبلغ ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار نصیحتیں رب نے کی ہے، ایمان لاؤ، عمل صالح کرو، حق کہو اور حق کہلوانے کے لیے لوگوں کو تیار کرو، مشقتوں پر صبر کرو اور صبر اور استقامت کے لیے لوگوں کو تیار کرو. فرمایا یہ چار چیزیں، دو تمہاری انفرادی زندگی کی ہے، ایمان تو تم لے آئے، عمل صالح تم نے کر لیے، لیکن حق کہنا ہے اور صبر کرنا ہے. فرمایا یہ دو انفرادی خصوصیت سے معاشرہ نہیں بدلے گا، اس سے تو تم بدلے ہو، ایمان اور عمل سے تو تم خود بدل گئے، لیکن معاشرہ بدلے گا کب؟ جب یہ چراغ کی روشنی آگے بڑھے گی، اور وہ ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب تم جس جگہ پر ہو، چاہے تمہارا تعلق ممبر سے ہو یا بازار میں بیٹھے ہوئے کسی ٹھیلے سے ہو، فرمایا تم مسلمان ہو تو تم پر فرض ہے کہ حق کہو اور اپنے سننے والوں کو حق کے لیے تیار کرو، صبر کرو استقامت کے ساتھ، حل نہ تلاش کرو، پریشان ہو گیا تعویذ دے دیں، تعویذ دے دیں. صوفیہ کہتے ہیں صبر کر، خدا نے تجھے صبر کے لیے پیدا کیا ہے، تو تعویذ لے لے کے مانگ مانگ کے وظیفہ پوچھ پوچھ کے جلد باز ہو کر اپنے ایمان کو کیوں برباد کرتا ہے؟ کامیاب تو وہ ہے کہ جو اپنے مشکل سے لڑنے کے لیے اپنے آپ کو بیدار کر خدا کی رضا کے لیے. فرما مقصود پر نظر رکھ، یہ ساری مشکلیں تجھے ہیچ لگے گی. فرما سنا تو گزشتہ دن سخت سردی کے موسم میں لاہور گیا تھا. کہا جی ہاں. کہا جی وہ موسم تو خراب تھا تو جہاز کیسے چل رہا تھا؟ کہا جی جہاز تو ایسا تھا کہ ابھی گرا کہ تبھی گرا، بادل اتنے تھے. تو پوچھا کہ تجھے پتا نہیں تھا کہ موسم ایسا ہے؟ کہا جی پتا تو تھا، میرا دوست دوسرے دن گیا تھا. تو پھر بھی تو جان ہتھیلی پر لے کر گیا؟ کہا جی میرا ایک ضروری کام تھا. کہا پگلے، اپنی ضروری کام کے لیے راہ کی مصیبتیں تجھے پتا تھی پھر بھی تو نے صبر کیا، تو خدا سے تو تجھے اس سے زیادہ پیار ہے نا، تو پھر اس کی راہ کی مشقتوں کے لیے تو بیزار کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ ہمارے سخت دلوں کو نرم کرے، اور اللہ رب العالمین ایمان کے معاملے پر ہمیں مضبوط فرمائے. یہ نماز ہمیں فکر کی طرف لے آتی ہے، لیکن ہم اسے اٹھنا جھکنا پانچ وقت کا اجتماع ہی محض سمجھتے ہیں. اس سے ہماری فکروں میں کیا انقلاب آتا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس طرف اپنی توجہ کو راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے، دعا کیجئے اس جمعے کی برکت سے اللہ رب العالمین اسرائیل کے ناپاک وجود سے اس مقدس سرزمین کو پاک فرمائے. اور یہ ہوتا رہے گا، یہ نہیں کہ کوئی دعا کرے اور اس پر نہ ہو. انبیاء کو بھی ذبح کیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے کی، یہ تو ہوگا، ہم کیا چیز ہیں؟ انبیاء کو کیا ہے، اولیاء کو کیا ہے، یہ تو دین کی راہ میں آئیں گے. دعا کیجئے اللہ اس مصائب سے پہلے بچے گا کوئی نہیں، کسی نہ کسی قسم کا فتنہ سب پر آئے گا. ایمان کو بچانا ہے، ایمان کی طرف توجہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو مسلمان جان کر. تو دعا کریں ان مصائب کے لیے اللہ ہمیں حق کہنے کی، حق کہلوانے کی، صبر و استقامت کی، اور اپنے گرد و نواح میں اپنے دوستوں کو صبر و استقامت کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.